اور اس کے ساتھ ہی میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ جگر گوشائے حضور سید شاہ تراب الحق قادری دامت برکاتہم القدسیہ حضرت علامہ مولانا شہزادہ اہل سنت شاہ عبد الحق قادری صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آپ کی محبتوں میں یہاں جلوہ گر ہو کر آپ سے محو گفتگو ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت علماء اہل سنت.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم, أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اثر پر درود پاک پڑھ لینے کے بعد واجب التعظیم لائق ست تکریم حضرات علماء کرام حاضرین مجلس, دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے. سب سے پہلے تو میں دل کی گہرائیوں سے آپ تمام حضرات کا ممنون و مشکور کہ آپ نے حضرت علامہ قاری محمد مصلح الدین صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس 26ویں عرس شریف کی تقریب میں شرکت کی. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. مجھے فقیر حقیر سے کہا گیا کہ آپ نے کچھ عرض کرنا ہے, میں آپ کی خدمت میں حاضر. برادران ملت, اس دنیا پر اگر آپ نظر ڈالیں اور غور فرمائیں کہ اس دنیا میں ہر انسان کامیابی کی تک و دو میں لگا ہوا, کامیابی کی جستجو میں لگا ہوا, ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے. میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ میں کامیاب ہو جاؤں. آپ بھی یقیناً یہی چاہتے ہیں کہ کامیاب ہو جائیں. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ دنیا کامیابی کے پیچھے بھاگ رہی ہے, کامیابی کی جستجو میں لگی ہوئی ہے. لیکن کامیابی کہتے کس کو ہیں؟ کامیابی کا فلسفہ کیا ہے؟ کامیابی کی لاجک کیا ہے؟ میں دیکھتا ہوں کہ انسانوں کے اندر اس حوالے سے بہت اختلاف پایا جاتا ہے. اگر آپ لوگوں سے پوچھیں کہ یہ بتائیں کہ کامیاب انسان کون ہوتا ہے تو کچھ لوگ آپ کو یہ کہتے ہوئے سنائی دیں گے کہ کامیابی کا معیار ہمارے نزدیک یہ ہے، کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ ہو، جس کے پاس ہیرے جواہرات ہو، جس کے پاس دوڑتی ہوئی گاڑیاں، جب چاہے جس چیز کو چاہے وہ خرید لے. ہمارے نزدیک تو ایسا انسان کامیاب ہوتا ہے. کچھ لوگ آپ کو یہ کہتے ہوئے سنائی دیں گے کہ جناب کامیاب انسان تو وہ ہوتا ہے جو حکومت کے کسی بڑے عہدے پر بیٹھ جائے، وہ گورنر لگا دیا جائے، وہ چیف منسٹر لگا دیا جائے، ایسا انسان کامیاب ہوتا ہے. کچھ لوگ آپ کو یہ کہتے ہوئے سنائی دیں گے کہ جناب کامیاب انسان تو وہ ہوتا ہے جو سربراہ مملکت بن جائے، ملک کا پریزیڈنٹ بن جائے، ایسا شخص کامیاب ہوتا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے بتائیے، اگر یہی کامیابی کا معیار، اگر یہی کامیابی کا پیمانہ ہے تو ساری دنیا کو قارون کی تعریفیں کرنی چاہیے تھی کہ جس کے پاس مال و اسباب کی کمی نہ تھی، حکومت کے بڑے عہدے پر بیٹھنا اگر یہ کامیابی ہے پھر ساری دنیا کو یزید کی تعریفیں کرنی چاہیے تھی. ملک کا سربراہ بن جانا اگر یہ کامیابی ہے ساری دنیا کو پھر نمرود اور فرعون کی تعریف کرنی چاہیے تھی. یاد رکھنا سنی مسلمانوں کہ کامیابی یہ نہیں ہے کہ جسے انسان کہے کہ کامیابی ہے، بلکہ کامیابی تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول فرما دے کہ یہ کامیابی ہے. آئیے اب ہم پوچھتے ہیں کہ کامیاب انسان کون ہے، کامیابی کس کو کہتے ہیں، کامیابی کا اصل راز کیا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم کس سے پوچھیں. آئیے میں بہت آسان کرتا ہوں، ہم اللہ تبارک و تعالی کی سچی کتاب قرآن مجید و فرقان حمید سے سوال کرتے ہیں، اے قرآن یہ بتا کہ تیرے نزدیک کامیابی کا معیار کیا ہے، تیرے نزدیک کامیابی کا پیمانہ کیا ہے. کون سا قرآن؟ مجھے معاف کیجئے گا، وہ قرآن کہ جسے ہم نے جزدان میں لپیٹ کے الماری میں رکھ دیا. ہماری قوم بس یہ سمجھی کہ قرآن مجید و فرقان حمید تو گھروں میں برکت کے لیے آیا ہے. جب بھی کوئی نیا گھر لیا جاتا ہے فوراً آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا، کہا جاتا ہے کہ صاحب خوبصورت سا قرآن شریف لے کر کے آؤ، خوبصورت سا جزدان لے کر کے آؤ، اسے ہم گھر میں رکھیں گے. پھر جب گھر میں رکھا جاتا ہے آہستہ آہستہ تمام گھر والے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، لیکن کوئی قرآن کا مطالعہ نہیں کرتا، کوئی قرآن مجید و فرقان حمید کو نہیں پڑھتا. یا ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ صاحب قرآن مجید و فرقان حمید تو بس بیٹی اور بہن کو رخصت کرنے کے لیے آیا ہے. آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ جہاں کہیں بھی شادی کی تقریب ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے صاحب قرآن مجید و فرقان حمید لے کے آؤ. کیا کریں گے؟ کہا جب بیٹی یا بہن گھر سے یا شادی ہال سے رخصت ہونے لگے گی تو ہم قرآن کے سائے میں اپنی بیٹی اور بہن کو رخصت کریں گے. یا پھر ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ قرآن مجید و فرقان حمید تو جناب قسمیں اٹھانے کے لیے آیا ہے. جہاں کبھی کوئی جھگڑا ہوتا ہے فوراً آپ نے سنا ہوگا کہہ دیا جاتا ہے کہ صاحب میں قرآن مجید و فرقان حمید اٹھانے کے لیے تیار ہوں. یاد رکھنا مسلمانوں، قرآن مجید و فرقان حمید ہم مسلمانوں کی تقدیر بدلنے کے لیے آیا ہے، ہمیں کامیاب اور کامران کرنے کے لیے آیا ہے. آئیے ہم قرآن مجید و فرقان حمید سے پوچھتے ہیں کہ اے قرآن یہ بتا کہ تیرے نزدیک کامیابی کا معیار کیا ہے، تیرے نزدیک کامیابی کا پیمانہ کیا ہے. یاد رکھنا، اب قرآن مجید و فرقان حمید کی یہ شان ہے، آپ پریکٹیکل کر کے دیکھ لیجئے گا کہ جو سوال آپ قرآن سے کریں الحمدللہ قرآن واضح الفاظ میں اس کا جواب دیتا. جب ہم نے قرآن مجید یا فرقان حمید سے پوچھا کہ اے قرآن یہ بتا کہ تیرے نزدیک کامیابی کا معیار کیا ہے، تیرے نزدیک کامیابی کا پیمانہ کیا ہے، قرآن مجید و فرقان حمید فرماتا ہے قد افلح من تزکا
وذکر اسم ربہ فصلى. اے مسلمانوں، بس تین خوبیاں ہیں جو تم نے اپنے وجود میں پیدا کرنی ہوں گی، اپنے جسم میں پیدا کرنی ہوں گی. تین خوبیوں کو تم نے اپنانا ہوگا، تین خوبیوں کو اختیار کرنا ہوگا. اگر تم نے یہ تین خوبیاں اپنے وجود میں بسا دی تو تم زمین پہ چل رہے ہو تو کامیاب ہو، تم قبر کے اندھیروں میں پہنچو گے تو کامیاب ہوگے، تم میدان محشر میں اٹھو گے تو کامیاب ہوگے، تم پل صراط سے گزرو گے تو کامیاب ہوگے، تم میزان عدل پہ پہنچو گے تو کامیاب ہوگے، اور جب تم حوض کوثر پہ پہنچو گے تو ایسے کامیاب ہوگے کہ پیارے مصطفیٰ کے گورے گورے ہاتھوں سے تمہیں جام کوثر نصیب ہو جائے گا. قرآن مجید و فرقان حمید فرماتا ہے وہ تین خوبیاں کون سی ہیں؟ فرمایا پہلی خوبی ہے دل کی صفائی، قد افلح من تزکا. پہلی خوبی ہے دل کی صفائی، بندہ اپنے دل کو صاف کر لے، بندہ اپنے دل کو پاک کر لے. جب بندے نے اپنے دل کو صاف کر لیا، جب بندہ مومن نے اپنے دل کو پاک کر لیا، بس سمجھو کہ اس نے کامیابی کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھ دیا. اب فرمایا دوسری خوبی، فرمایا دوسری خوبی ہے وذکر اسم ربی ہی، کہ جس اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں بنایا بس اس کے نام کی مالا جپنا، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرنا. اگر تم نے اس پہ عمل کر لیا تو سمجھو کہ تم نے کامیابی کی دوسری سیڑھی پہ قدم رکھ دیا. اب قرآن مجید و فرقان حمید نے فرمایا تیسری خوبی ہے فصل لا، یعنی نماز کی پابندی. گویا کہ آج کے اس دور میں بھی اگر کوئی مسلمان اپنے دل کو پاک کر لے، کوئی مسلمان اللہ کا ذکر کرنے لگ جائے، کوئی مسلمان نماز کا پابند بن جائے، تو قرآن مجید و فرقان حمید واضح طور پر اسے یہ خوشخبری سنا رہا ہے کہ وہ ہر جگہ پر کامیاب ہے. اب آئیے صاحب، یہ قرآن مجید و فرقان حمید نے جو پہلی بات بیان کی کہ جناب کامیابی کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ بندہ اپنے دلوں کو صاف کر لے، بندہ اپنے دل کو صاف کر لے، بندہ اپنے دل کو پاک کر لے، تو یاد رکھیے گا قرآن مجید و فرقان حمید نے جگہ جگہ پر دل کی صفائی پر زور کیوں دیا. آئیے جناب، مسلمانوں کا ایک مضبوط طبقہ کہ جسے ہم مسلمانوں کا ایک مضبوط گروہ کہ جسے ہم صوفیہ کرام کا گروہ کہتے ہیں، ہم چلتے ہیں صوفیہ کرام کی بارگاہ میں اور ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ حضرات صوفیہ کرام آپ بتائیے کہ قرآن مجید و فرقان حمید جو یہ فرما رہا ہے کہ اپنے دل کو صاف کر لو، اپنے دل کو پاک کر لو، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ اکبر. اب صوفیہ کرام کی جو باتیں ہیں واقعتاً وہ دل پہ اثر کرتی ہیں. صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ یاد رکھو مسلمانوں کہ دل جسم کا بادشاہ ہے، دل جسم کا حاکم ہے. ایک موقع پر حضور کریم علیہ السلام نے بھرے مجمع میں ارشاد فرمایا کہ میرے غلاموں یاد رکھو کہ تمہارے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو پورا بدن ٹھیک ہے، اگر وہ خراب ہو گیا تو پورے بدن کو خراب کر کے رکھ دے گا. غلاموں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو فرمائیے وہ لوتھڑا کون سا ہے؟ حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ دل ہے، دل ہے. میں نے آپ سے کہا کہ دل جسم کا بادشاہ ہے، دل جسم کا حاکم ہے، دل میں جو بھی خواہش پیدا ہوگی پورا بدن اس کی اطاعت میں لگے گا. مثال کے طور پر آپ گھر میں موجود ہیں، اچانک دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ مجھے سیب کھانا ہے، اب کیا ہوگا صاحب؟ اب یہ پورا دماغ حرکت کرے گا کہ فلانی کے اس علاقے کے اندر جس علاقے میں میں رہتا ہوں یہاں پر فروٹ والے کی دکان کہاں پر ہے. دماغ نے جج کر لیا کہ فلانی جگہ پر فروٹ والے کی دکان ہے، اب کیا ہوگا؟ اب یہ ٹانگیں چلیں گی اس دکان کی طرف. آپ جناب دکان پہ پہنچ گئے مگر ابھی بھی خواہش پوری نہیں ہوئی، اب نگاہیں تلاش کریں گی کہ ہزاروں فروٹ میں سیب کہاں پر رکھا ہوا ہے. نگاہوں نے جج کر لیا کہ صاحب سیب فلانی جگہ پہ رکھا ہوا ہے، ابھی بھی خواہش پوری نہیں ہوئی. اب ہاتھ یہ چاہے گا کہ یہ مجھ پر آ جائے، آپ نے سیب کو لے لیا، ابھی بھی خواہش پوری نہیں ہوئی. اب یہ منہ چاہے گا کہ یہ میرے اندر آئے، آپ نے سیب کو لیا، اپنے دانتوں سے کاٹا، چبایا، لعاب کے ذریعے سے ذرات پیٹ میں اتر گئے، آپ کی خواہش پوری ہو گئی. یاد رکھنا اس سے یہ پتا چلا کہ پتھر پہ لگی ہوئی لکیر مٹ سکتی ہے، سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے، مگر آمنا کے لال کا ارشاد کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا. حضور نے فرمایا غلامو تمہارے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو بدن ٹھیک ہے، اگر وہ خراب ہو گیا تو بدن کو خراب کر کے رکھ دے گا۔ غلاموں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے کہ وہ لوتھڑا کون سا ہے؟ حضور نے فرمایا وہ دل ہے۔ اب یاد رکھنا، صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ جس کا دل صاف ہے خدا کی قسم اس کا بدن بھی صاف ہے، جس کا دل پاک ہے اس کا بدن بھی پاک ہے، جن لوگوں کے دل پر نور ہے خدا کی قسم ان کے چہرے بھی پر نور ہے، جس کا دل زندہ ہے وہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہے۔ قرآن نے کہا بل احیاؤں ولا کی لا تشرون، اور جس کا دل مردہ ہے وہ زندہ رہتے ہوئے بھی مردہ ہے۔ گویا دل کی زندگی یہ جسم کی زندگی ہے اور دل کی موت یہ جسم کی موت ہے۔ پاک دل والا مرنے کے بعد بھی زندہ ہوتا ہے اور ناپاک دل والا زندہ رہتے ہوئے بھی مردہ کہلاتا ہے۔ فرمایا دل کو صاف کر لو یا رسول اللہ، فرمایا دل کو صاف کر لو، دل کو پاک کر لو۔ اب صوفیہ کرام اس سوال کو اٹھاتے ہیں کہ یہ دل کیسے پاک ہو، یہ دل کیسے صاف ہو، اس دل پہ رونق کیسے آئے گی، اس دل پہ چمک کیسے آئے گی۔ اب مختلف اقوال ہیں، مثال کے طور پر بعض صوفیہ کرام فرماتے ہیں اگر یہ چاہتے ہو دل چمک اٹھے تو اپنا تعلق آمنہ کے لال پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے مضبوط کر لو، نسبت رسول کو تم تھامے رہو، حضور کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو، تمہارا تعلق آمنہ کے لال سے ہو گیا، خدا کی قسم حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جب تعلق بن گیا اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو چمکائے گا۔ اور پھر بات بیان کرتے ہوئے آگے فرماتے ہیں کہ یاد رکھو مسلمانوں، زمین دو طرح سے پاک ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ سورج زمین کی گند کو مٹھا دے زمین پاک ہو جائے گی، اور دوسرا آپ اس پر پانی بہا دے زمین پاک ہو جائے گی۔ فرماتے یہیں سے نتیجہ نکلا کہ آسمان کا سورج گندی زمین کو پاک کرتا ہے، ارے عبداللہ وہامنا کے سورج گندے دلوں کو پاک کرتے ہیں، آسمان کا سورج صرف ظاہر کو چمکاتا ہے، آمنا کے سورج ظاہر کو بھی چمکاتے ہیں باطن کو بھی چمکاتے ہیں، دلوں کو بھی چمکاتے ہیں، خیالوں کو بھی چمکاتے ہیں، سوچوں کو بھی چمکاتے ہیں، فکروں کو بھی چمکاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بریلی کے احمد رضا جھوم جھوم کے کہتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، بعض صوفی کرام فرماتے ہیں کہ تم نے وہ دور دیکھا ہوگا، میں اس کو ذرا بڑا آسانی سے سمجھاؤں کہ ایک دور تھا اس زمین پر گزرا کہ لکڑی کی بنی ہوئی تختی ہوتی تھی، لکڑی کا قلم ہوتا تھا اور قلم کو سیاہی میں ڈبو کر کے لکھا جاتا تھا الف با تا سا، استاد کہتے کہ کل دوسرا سبق دوں گا، ان حروف کو ان نقوش کو مٹا کے آنا۔ اب طالب علم کیا کرتا، اس تختی کو پانی سے دھویا جاتا تھا، پھر اس پہ سفید رنگ کی مٹی لگائی جاتی تھی، پھر اسے سورج کی دھوپ میں سکایا جاتا تھا، جب سوکھ جاتی تھی اب اپنے ہاتھ سے صاف کرو، تختی بالکل صاف ہو جاتی تھی، دوسرے نقوش کو قبول کرنے کے قابل ہو جاتی تھی۔ فرماتے صوفیہ کرام کہ یہیں سے سبق لینا چاہیے، وہ بھی تختی ہے، اے مسلمانوں تمہارا دل بھی تختی ہے، وہ تختی پانی سے دھلتی ہے، اس تختی کو خوف خدا کے آنسوؤں سے دھونا ہوگا، عشق مصطفیٰ کے آنسوؤں سے دھونا ہوگا، اس تختی پر سفید رنگ کی مٹی لگائی جاتی ہے، اس تختی پر عبادت کے رنگ کو چڑھانا ہوگا، اس تختی کو سورج کی دھوپ میں سکایا جاتا ہے، اس تختی کو عشق مصطفیٰ کی دھوپ میں سکانا ہوگا، اس تختی پر خود ہاتھ لگاؤ تختی صاف ہو جاتی ہے۔ اگر چاہتے یہ ہو کہ تمہارا سینہ حضور کی محبت کا مدینہ بن جائے، بغداد والے غوث اعظم کا ہاتھ لگا دو، لاہور کے داتا علی ہجویری کا ہاتھ لگا دو، اور غریب نواز کا ہاتھ لگا دو، پاک پتن کے بابا فرید کا ہاتھ لگا دو، بریلی کے احمد رضا کا ہاتھ لگا دو، کراچی کے مصلح الدین کا ہاتھ لگا دو، انشاءاللہ پھر سینہ سینہ نہیں رہے گا، حضور کی محبت کا مدینہ بن جائے گا، اس پر اللہ کی رحمت کا سکینہ نازل ہو جائے گا، زمین بھی دعائیں دے گی، آسمان بھی جھک جھک کے سلامیاں دے گا، یہ حضور کا غلام ہے، اس نے دل سے دنیا کو نکال دیا، اللہ نے اسے اپنی بارگاہ میں مقبول بنا دیا. فرماتے ہیں دل کا پاک، دل کو پاک کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے. بعض صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ کسی بندہ مومن کے دل پہ اگر چمک نہ آئی ہو، وہ گناہگار ہو، بدکار ہو، سیاکار ہو، اور وہ یہ چاہتا ہو کہ اس کا دل چمکے، فرماتے ہیں اس کا دو طریقے ہیں. پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ عبادت اور ریاضت، کہ بندہ نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، دل پاک ہوگا. مگر فرماتے ہیں آہستہ آہستہ دل پاک ہوگا. دوسرا طریقہ فرماتے ہیں، دوسرا آسان طریقہ ہے، اور وہ طریقہ ہے کسی اہل نظر کی نظر، کسی اللہ کے ولی سے نگاہیں لڑ گئیں، خدا کی قسم دل کی دنیا میں انقلاب بپا ہو جائے گا. یہ دل کو بالکل صاف کر دیں گے، چمکدار بنا دیں گے. اور واقعتاً جب واقعات کی دنیا میں میں پڑھتا ہوں تو اللہ کے محبوبوں کی یہ شان ہے کہ اللہ کے محبوبوں سے جب نگاہیں لڑ جاتی ہیں، واقعتاً دل کی دنیا میں انقلاب بپا ہو جاتا ہے. حضرت بہاء الدین نقشبند رحمت اللہ تعالی علیہ ایک علاقے سے گزر رہے ہیں، دیکھا ایک کمہار کو مٹی کے برتن بنا رہا تھا، برتن بنانے کے بعد اسے اٹھا کے بٹی میں رکھ رہا تھا. فرمایا کمہار، یہ برتن بناتے ہو تو اسے آگ میں کیوں رکھتے ہو؟ کہا حضور جب یہ آگ میں پکتے ہیں تو مضبوط ہو جاتے ہیں، جب آگ میں پکتے ہیں قوی ہو جاتے ہیں. بس یہ سننا تھا کہ بہاء الدین نقشبند کی زبان سے نکلا اللہ، بہاء الدین نقشبند وہاں سے رخصت ہوئے. کمہار نے جتنے برتن رکھے تھے، جیسے ہی برتن آگ سے وہ نکالنے لگا، میں بھی حیرت ہے کہ ہر برتن پہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے. بڑا پریشان ہو گیا، بہاء الدین نقشبند کو تلاش کرنے لگا، اور بہاء الدین نقشبند کو اس نے پا لیا تو قدموں میں گر کے عرض کرتا ہے، اے پتھروں پر اللہ کا نام نقش کرنے والے، میرے دل پر بھی اللہ کے نام کو نقش کر دے، میرے دل پہ بھی اللہ کے نام کو نقش کر دے. عبادت اور ریاضت سے دل آہستہ آہستہ صاف ہوتا ہے، اور کسی اللہ کے نیک بندے سے نگاہیں لڑ جائیں، دل کی دنیا میں یکدم انقلاب وفا ہو جاتا ہے. اکابر علماء نے اس واقعے کو بھی لکھا. واقعہ بڑا عجیب و غریب ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہمارے دل و دماغ پر یہ واقعہ اثر کر جائے. کہتے ہیں حضرت سیدنا بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، علاقے کے اندر ایک گندی عورت آ گئی. آنے کے بعد اس نے لوگوں کو دعوت گناہ دینا شروع کی، اور لوگ جاتے، جتنی رقم وہ مانگتی اسے دیتے، اور اپنا منہ کالا کروا کے آتے. بایزید بستامی کے مرید سب جمع ہوئے، حضرت سے عرض کرتے ہیں، آ گئے، کہنے لگے حضور آپ کے ہوتے ہوئے آپ جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا کیا ہو رہا؟ کہا حضور اسی طرح سے ایک گندی عورت آ گئی ہے، لوگوں کو دعوت گناہ دے رہی ہے، چلیے آپ اسے یہاں سے دھکے دے کے نکالیں. جب مریدوں میں سے ایک نے یہ بات کہی، کہتے ہیں بایزید بستامی مسکرانے لگ گئے. لوگوں نے پوچھا حضور آپ مسکراتے کیوں ہیں؟ فرمایا ہم اللہ والے ہیں، گناہگاروں کو نکالنا ہمارا کام نہیں ہے، ارے ان کی تقدیر کو چمکا دینا یہ ہمارا کام ہے. اچھا حضور کیا کریں گے؟ فرمایا دو مسلے لے کے آؤ. آپ کا ایک مرید گیا، دو مسلے لے آیا. فرمایا چلو ہمیں بتاؤ کہ اس کا مکان کہاں پر ہے. لوگ لے آئے اس کے مکان کے دروازے پر. بایزید بستامی نے دروازہ نوک کیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے اس کی نوکرانی باہر آ گئی. بایزید نے فرمایا مالکن کہاں ہے؟ اس نے کہا حضور وہ رات بھر تو منہ کالا کرواتی ہے، دن بھر وہ سوتی رہتی ہے، شام کو بیدار ہوگی. فرمایا ٹھیک ہے. اس کے دروازے کے سامنے اپنا مسلح بچھا دیا، نماز کے اوقات ہیں تو نماز پڑھ لیں، ورنہ اوراد و وظائف کے اندر مصروف ہے. سورج آیا بھی غروب بھی ہو گیا، مالکن بیدار ہو گئی. بیدار ہو کے پوچھنے لگی بتاؤ آج کتنے گاہک آئے ہیں؟ نوکرانی نے کہا آج صرف ایک گاہک آیا، پہلے تو پانچ پانچ چھ چھ آتے تھے، آج ایک کیوں ہے؟ کہا آج ایک ہی ایسا ہے، دوسرے لوگ ان کو دور سے دیکھتے ہیں تو بھاگ جاتے ہیں. کیسا گاہک ہے؟ کہا بڑا عجیب و غریب گاہک. حضور کریم علیہ السلام کے امام شریف کی طرح سر ناز کو امامے سے سجایا ہوا، چہرے کو ریش مبارکہ سے سجایا ہوا، سنت کے مطابق لباس زیب تن کیے ہوئے ہیں۔ مالکن کہنے لگی، ہو سکتا ہے ہمارے حسن کی شہرت اس تک پہنچی ہو اور وہ بھی یہاں پہ آ گئے ہو۔ نوکرانی کہنے لگی، اگر بات حسن کی کرتی ہو، تیری جیسی اگر ہزار بھی آ جائیں تو بایزید کی جوتیاں حسن میں سبقت لے جائیں۔ کہا اچھا ایسا معاملہ ہے، دیکھتے ہیں۔ وہ بن سورنے کے بعد باہر آئی، یاد رکھنا یہ دنیا کا حسن دنیا والوں کو تو بہکا سکتا ہے، وہ نگاہیں جو روزانہ آمنہ کے لال کو دیکھتی ہوں یہ دنیا کا حسن کیسے انہیں بھٹکا سکتا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا بی بی یہ بتاؤ ایک رات کے کتنے پیسے لیتی ہو؟ حضور اتنے۔ فرمایا ڈبل دوں گا، کام کیا کرنا ہوگا؟ فرمایا جو میں کہوں وہ کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، کمرہ خاص میں لے آئی۔ فرمایا بی بی وضو کرنا آتا ہے؟ جی ہاں، جاؤ وضو کرنے۔ وضو کرنے گئی، بایزید بستامی نے ایک مسلح آگے بچھا دیا، ایک مسلح فاصلے سے پیچھے بچھا دیا۔ وضو کر کے جب آئی تو فرمایا نماز پڑھنا آتی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، میں اگرچہ گناہگار ہوں مسلمان ہوں، مجھے نماز پڑھنا آتی ہے۔ فرمایا بس دو رکعت نماز پڑھ لو، ہم یہاں سے چلے جائیں گے، لو تمہاری ڈبل قیمت۔ اللہ اکبر کھڑی ہو گئی، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے، پہلی رکعت مکمل کی۔ دوسری رکعت کے جب پہلے سجدے میں آئی، پیچھے مسلح پر بیٹھے ہوئے بایزید بستامی نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھا دیا، عرض کرتے ہیں مولا اسے زنا سے بچا کے سجدے تک لانا یہ میرا کام تھا، اسے زنا سے بچا کے سجدے تک لانا یہ میرا کام تھا، اب اسے اس سجدے کو قبول کرنا یا مردود کرنا یہ تیرا کام ہے۔ مولا اگر تو نے میرے خالی ہاتھوں کو لوٹا دیا، مولا یہ میرا مذاق نہیں اڑے گا، مولا کریم یہ تو دین کا مذاق اڑے گا، اور لوگ کہیں گے کہ بایزید بھی تو اس کے پاس گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ بایزید بستامی نے دعا کی، اپنا مسلح اٹھایا، خاموشی سے باہر آ گئے، اس نے نماز مکمل کی۔ بستام والے کہتے ہیں کہ بایزید کی دعا نے وہ اثر کیا کہ اب وہ اللہ کی نیک بندی بن چکی تھی، پارسا بن چکی تھی، متقیہ بن چکی تھی۔ دوسرے دن اس کے پرانے گاہک آئے، اتنا دیں گے اتنا دیں گے۔ اس نے کہا کیا وہ دکھا سکتے ہو جو بایزید نے دکھایا؟ وہ دکھا سکتے ہو جو بایزید نے دکھایا؟ کہا بایزید نے کیا دکھا دیا؟ کہا بایزید نے بستام میں بیٹھے بیٹھے مصطفیٰ کا مدینہ دکھا دیا۔ میرے اعلی حضرت فرماتے ہیں، ارے نام مدینہ لے لیا، چلنے لگی نسیم خلد، سوزش غم کو ہم نے بھی کیسی ہوا بتائی کیوں۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھنا، عبادت اور ریاضت سے دل آہستہ آہستہ صاف ہوتا ہے، اور کسی اللہ والے سے نگاہیں لڑ جائیں تو دل کی دنیا میں انقلاب وفا ہو جاتا ہے۔ فرمایا دوسری خوبی ہے اللہ کا ذکر۔ آج ہماری قوم اللہ کے ذکر سے غافل ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کا فائدہ کیا ہے؟ یاد رکھو، اللہ کے ذکر کا فائدہ یہ ہے کہ بندہ کتنی ہی مصیبت میں ہو، بندہ کتنی ہی تکلیف میں ہو، جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کے دل کو قرار ملتا ہے، اس کے دل کو سکون ملتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ، فرمایا فذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو، اے بندوں میں تمہارا ذکر کروں گا۔ کیا مطلب؟ تم زمین پہ میرا ذکر کرو، میں لا مکہ میں تمہارا ذکر کروں گا، تم انسانوں کے ہجوم میں میرا ذکر کرو، میں فرشتوں میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تم کہو مولا میں گناہگار ہوں، بدکار ہوں، سیاکار ہوں، میں کہوں گا بندے کیوں گھبراتا ہے، میں تو ستار ہوں نا، میں تو غفار ہوں نا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کا ذکر، فرماتے جب زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنے لگ جائے، بھائی یوں سمجھو کہ تم نے کامیابی کی دوسری سیڑھی پہ قدم رکھ دیا ہے۔ فرمایا تیسرا نقطہ فصلہ، نماز کی پابندی ہے۔ اب نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، لیکن اس کو علیحدہ کیوں بیان کیا؟ اکابر مفسرین نے سوال کو اٹھایا اور جواب ارشاد فرماتے، وجہ اس کی یہ ہے کہ نماز کے علاوہ سارے احکام حضور کو زمین پہ عطا کیے گئے، نماز کی یہ خوبی ہے کہ حضور کو یہ معراج کی شب عطا فرمائی گئی، حضور کو یہ معراج کی شب عطا فرمائی گئی۔ تو میں آپ کو یہ دعوت فکر دیتا ہوں کہ اے سنی مسلمانوں، یہ بہرہ روی کا دور ہے، گمراہیت کی تند و تیز آندیاں جس طرح سے چل رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ لوگ قادریت کا لباد اوڑھ کر، لوگ سنیت کا لباد اوڑھ کر، اور علماء کا لباس پہن کر کے یہ بھیڑیے تمہارے دین کو لوٹنا چاہ رہے ہیں، تمہارے مسلک کو تم سے چھیننا چاہ رہے ہیں۔ میں تمہیں اتنی دعوت دیتا ہوں کہ تم جب کہتے ہو کہ ہم قاری محمد مسلم الدین صدیقی کے مرید ہیں تو خدا کے لیے اپنے مرشد کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ کیسے ہی آندیاں کیوں نہ چڑھے اور کیسے ہی طوفان کیوں نہ آ جائیں، اپنے مرشد کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ یہ تمہارے مرشد کا دامن نہیں ہے، یہ بغداد کے غوث اعظم کا دامن ہے، اور یقیناً بغداد کے غوث اعظم کی مدد ضرور ہم سنیوں کے شامل حال ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کا مرید کبھی بھی ذلیل و رسوا نہیں ہوگا۔ خود شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں، مجھ سے رب نے وعدہ فرمایا ہے کہ عبد القادر تیرے مریدوں کو میں مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق دے دوں گا۔ گویا کہ اب جتنے بھی قادری ہیں وہ اگر مریں گے تو اللہ تعالیٰ اس سے پہلے انہیں توبہ کی توفیق دے دے گا، اور یقیناً توبہ کر کے ہم اس دنیا سے جائیں گے۔ یہی باتیں تھیں جو ہم اس محدود سے وقت میں آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔